बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो दिन को ढांप ले और दिन की कसम जब वो चमक जाए और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर जिसने माल अता किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो उसके लिए हम आसानी का इंतज़ाम कर देंगे और जिसने बुख्ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को झुटलाया है उसके लिए सख्ती की राह हमवार कर देंगे और उसका माल कुछ काम न आएगा जब वो हलाक हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह वल्लैल की आयात 1-11 की तिलावत कर रहे थे क़ारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehr.tv.ir। سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علم ان پر حکومت کرتا ہے۔ تمہارے صاحب علم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تمہاری جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں اپنے علم پر ناز ہو۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سرحد پر ہند چین جھڑپ کے مسئلے میں حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ پاک افغان چمن سرحد پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے شدید بمباری کی ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ایک بار پھر جامع ایٹمی معاہدے کو ایسا بہترین معاہدہ قرار دیا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اور برازیل اور روس میں ہونے والے دو ورلڈ کپ مقابلوں کی رنر اپ ٹیمیں قطر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے پہلے میچ میں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں جائیں گی۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سرحد پر ہند چین جھڑپ کے مسئلے میں حکومت کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہوئے زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے سرحد پر چین کے ساتھ جھڑپ کے بارے میں بحث کا مطالبہ کیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق منگل کو لوک سبھا میں کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری اور دیگر کانگریسی اراکین اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور چین کے ساتھ تازہ جھڑپ کے مسئلے میں بحث کا مطالبہ کرنے لگے۔ حزب اختلاف نے ہنگامہ جاری رکھا، جس کے بعد کارروائی 12 بجے دن تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں راجیہ سبھا معاف کیجئے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی ہند چین سرحدی کشیدگی کے مسئلے پر حزب اختلاف کے اراکین کے ہنگاموں کے باعث کارروائی دن کے 12 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ ادھر ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں چین کے ساتھ تنازع کے مسئلے پر بحث کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے نے سرحد پر چینی فوج کی اشتعال انگیز فائرنگ کے تعلق سے مرکزی حکومت کے رویے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو اس مسئلے پر پارلیمنٹ کے اندر بحث کرا کر سبھی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ انہوں نے ملک کی سلامتی کو سب سے اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ قومی سلامتی کے مسئلے پر پورا ملک ایک ہے اور ہم اس مسئلے پر سیاست نہیں کریں گے، لیکن مودی حکومت کو چین کی مداخلت اور اپریل سن 2020 کے بعد سے سرحد کی صورتحال پر ایمانداری سے پارلیمنٹ کے اندر بحث کرانی چاہیے۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج جے رام رمیش نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ سرحد پر چین کے اقدامات ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ 2 برس سے حکومت کو اس مسئلے پر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مودی حکومت اپنی سیاسی شبھی بچانے کے لیے معاملے کو بقول ان کے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے اسی رویے کی وجہ سے چین کی جرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ جے رام رمیش نے کہا کہ ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن مسٹر مودی بقول ان کے اپنی شبیہ بچانے کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان گزشتہ جمعے کو اروناچل پردیش کے تبانگ سیکٹر پر جھڑپ میں دونوں طرف کے متعدد فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی فوج کا الزام ہے کہ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب چینی فوجیوں نے ہندوستانی سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ تبانگ سیکٹر پر ہندوستان اور چین کے درمیان جھڑپ کافی دیر تک جاری رہی۔ واضح رہے کہ تقریباً 2.5 سال پہلے ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ کی وادی گلوان میں شدید جھڑپ ہوئی تھی، جس میں چینی فوجی ہندوستان کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی مرکز کی بی جے پی حکومت پر چین کے مقابلے میں کمزور موقف اپنانے اور سرحد کی حقیقی صورتحال سے عوام کو تاریکی میں رکھنے کا الزام کافی عرصے سے لگا رہی ہے۔ پاک افغان چمن سرحد پر فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے کوئٹہ کے سول اسپتال کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ چمن سرحد پر فائرنگ میں زخمی ہونے والا ایک اور شخص دم توڑ گیا، جس کے بعد مبینہ طور پر افغان افواج کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے 10 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں واقع چمن سرحد کے فرینڈشپ گیٹ پر 11 دسمبر کو افغان فوجیوں نے بلا اشتعال شیلنگ شروع کر دی تھی، جس کے بعد سرحد کو بند کر دیا گیا تھا۔ 12 دسمبر کو لوگوں کی آمد و رفت کے لیے سرحد دوبارہ کھول دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 12 دسمبر کو شام تک لوگوں کی آمد و رفت اور تجارتی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری رہا اور حالات معمول پر آ گئے، لیکن پاکستان نے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ چمن سرحد اس سے پہلے بھی مبینہ طور پر افغان فوجیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں کئی دن تک بند رہ چکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے الحدیدہ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے شدید بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے اور اقوام متحدہ کی کوششوں سے سویڈن سمجھوتے کے تحت 2 بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی کی گئی، جبکہ دوسری بار کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو چکی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمنی مسلح افواج کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے الحدیدہ میں ہیس اور الجبلیہ کو کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ان علاقوں پر راکٹ حملے بھی کیے۔ سعودی اتحاد نے فائر بندی کی کئی بار خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو بھی دسیوں بار فضائی اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، جبکہ شدید گولہ باری بھی کی۔ دوسری طرف یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین مہدی المشاط نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی بنا پر جنگ بندی عملی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے یمن پر امریکی جارحیت اور محاصرے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ یمن کی صورتحال بد سے بدتر ہونے کا باعث بنا ہے۔ مہدی المشاط نے کہا کہ امریکی حمایت سے جاری جارحیت میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور نتیجے میں یمنی عوام کے رہائشی مکانات تباہ ہوئے ہیں اور وہ گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محاصرہ یمن میں عوامی خدمات، من جملہ طبی خدمات، بجلی اور پانی کی سپلائی میں مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے اور اسی کے نتیجے میں یمنی عوام کے لیے صرف مسائل بڑھتے رہے ہیں۔ مہدی المشاط نے مزید کہا کہ بین الاقوامی ادارے اگر جارح ملکوں کی امریکہ کی طرف سے حمایت کرنا بند ہو جائے تو یمن کی صورتحال کچھ سنور سکتی ہے اور عوام کو خدمات پیش کی جا سکتی ہیں، بلکہ ان خدمات کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین مہدی المشاط کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ جنگ یمن کی بھینٹ چڑھنے والے یمنی عوام کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ یمن میں 20,00,000 سے زیادہ بچوں کو صحیح خوراک تک مہیا نہیں ہے اور 17,000,000 سے زیادہ یمنی شہری، جن میں 90,00,000 بچے شامل ہیں، بجلی، پانی اور حفظان صحت کی خدمات سے محروم ہیں۔ واضح ہے کہ 26 مارچ سن 2015 کو سعودی اتحاد نے یمن پر جارحیت شروع کی تھی اور اس وقت سے اب تک ہزاروں یمنی عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 3,742 بچے بھی شہید اور 3,992 دیگر بچے زخمی ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ایک بار پھر جامع ایٹمی معاہدے کو ایسا بہترین معاہدہ قرار دیا ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے پیر کی رات یورپی کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس بات کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا ایٹمی معاہدے سے بہتر راستہ نہیں ہے۔ جوزف بوریل نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ ایٹمی معاہدہ مشکلات سے دوچار ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ایران کے خلاف انسانی حقوق یا جنگ یوکرین میں مبینہ مشارکت کے حوالے سے عائد کی جانے والی پابندیوں کو ایٹمی معاہدے سے نہ جوڑا جائے۔ برازیل اور روس میں ہونے والے دو ورلڈ کپ مقابلوں کی رنر اپ ٹیمیں قطر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے پہلے میچ میں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں جائیں گی۔ ارجنٹینا اور کروشیا کے درمیان یہ میچ قطر میں آج رات کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دلچسپ اور کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے۔ 5 مرتبہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں قدم رکھنے والی ٹیم ارجنٹائن نے ہر بار اس مرحلے کو بخوبی عبور کیا ہے اور ہر بار فائنل میں پہنچی ہے۔ کروشیا 1998 کے ورلڈ کپ میں پہلی بار شریک ہوئی اور فائنل تک پہنچی، جبکہ تیسری پوزیشن کے لیے ہالینڈ کو شکست دے کر سب کو حیران کر دیا۔ اس بار یہ ٹیم انگلینڈ کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ فائنل میں پہنچنے کے لیے کروشیا نے پچھلے سیزن اصل لائن اپ کو برقرار اور کچھ نئے کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے کوچ حضرات نے رسمی پریس کانفرنس کے دوران اپنی اپنی ٹیموں کی مکمل آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ورلڈ کپ ورلڈ کپ کا ایک اور مگر اہم سیمی فائنل بدھ کو دفاعی چیمپئن فرانس اور ورلڈ کپ کی سرپرائزنگ ٹیم مراکش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فرانس کے کھلاڑیوں نے مراکش کی ٹیم کو انتہائی سخت ٹیم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایک مشکل ہدف کا سامنا ہے۔ فرانسیسی ٹیم کے دفاعی کھلاڑی رافیل وران نے مراکش کو سرپرائز پیکج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس میچ کے لیے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ مراکش اتفاق سے یہاں نہیں پہنچی ہے۔ فرانس کی ٹیم کے ایک اور کھلاڑی نے تاریخ رقم کرنے پر مراکش کی ٹیم کی تعریف کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی پھانسیوں کی تعداد پر میڈیا نے خبریں شائع کی ہیں، آل سعود کی طرف سے ان اقدامات پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آل سعود حکومت اس وقت دنیا میں سزائے موت دینے والی حکومتوں میں سر فہرست ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور ادارے جو عدد شمار جاری کر رہے ہیں اس کے مطابق سعودی عرب میں پچھلے 10 برس کے دوران 1100 حکومت مخالفین کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کو تقریباً 4 نوجوانوں کو پھانسی دی گئی ہے، محمد علی شقاق، منصور سمیر، مرزوق محمد زیف آل فضل اور راد محمد زیف آل فضل، یعنی دو بھائی بھی اس میں شامل ہیں۔ سعودی عرب اور پھانسیوں کی سزا، سعودی عرب اور انسانی حقوق کی وائلنس، سعودی عرب اور شہری حقوق پہ ڈاکہ، سعودی عرب یا آل سعود اور جمہوریت کشی، یہ وہ اصطلاحیں ہیں کہ جو مغربی میڈیا میں بھی بڑے بڑے تواتر سے آتی رہتی ہیں، اور مشرقی میڈیا بھی بعض اوقات اس حساس مسئلے کو اٹھاتا ہے۔ سعودی عرب کو اور آل سعود کو بہرحال یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، اور ظاہر ہے مسلمانوں کے یہ مقدس ترین مقامات ہیں، ان کے بارے میں کوئی منفی سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہاں کے جو حکمران ہیں ان کو بھی اس وجہ سے ایک خاص تقدس ملا ہوا ہے، اور اس تقدس سے وہ گزشتہ کئی عشروں سے میں اگر کہوں تو سوء استفادہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پھانسیاں قانون کے مطابق ہیں، کیا یہ پھانسیاں اسلامی احکامات کے مطابق ہیں، کیا یہ پھانسی دینے کا جو عمل ہے یہ کسی عالمی چارٹر کے اصول کے مطابق ہے، اور بھی جتنی وجوہات بن سکتی ہیں، اگر آپ سب کا جائزہ لیں تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، اور عام تجزیہ نگار بھی جس کی زیادہ گہری نگاہ نہیں ہے آل سعود کے ماضی کے جرائم پہ یا اقدامات پہ، وہ بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پھانسیاں کسی قانون کے تحت ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام کے اندر بھی پھانسی کی سزا موجود ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے آئین ہیں ان کے اندر بھی جرائم کی، ایک خاص جرم کی سزا پھانسی ہے، حتیٰ امریکہ کہ بعض ریاستوں میں، البتہ تمام ریاستوں میں نہیں، بعض ریاستوں میں پھانسی کی سزا کی اجازت ہے، یورپ میں بھی اکا دکا ہے، لیکن یورپ کی طرف سے اکثر جو ہے یہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے، لیکن اگر دنیا کے قوانین آئین دیکھیں تو ان تمام آئین میں کوئی پھانسی ایک ایسی سزا نہیں ہے کہ جسے کہا جا سکے کہ یہ ممنوع ہے اور اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ آپ پھانسی دے سکتے ہیں، کس جرم کی پاداش میں آپ پھانسی دے سکتے ہیں، وہ بہت واضح اور نمایاں ہے. یہ ہے عالمی قوانین کی روشنی میں. عالمی اداروں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں زیر بحث رہتی ہیں، اور اس پہ بھی پھانسی کی سزا پہ بہرحال ایک اختلاف موجود ہے، لیکن وہ اختلاف اس کی اس نوعیت پہ ہے کہ اس کو کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس پھانسی کی سزا کو کس جرم کے طور پہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اب آتے ہیں اسلام کی طرف. اسلام میں بھی یقیناً پھانسی کی سزا موجود ہے، اور جو احکامات ہیں اس میں بڑے واضح انداز سے لکھا گیا ہے کہ یہ یہ جرائم ہیں، مجرم کو یا ملزم کو یہ یہ اپنے حق میں دلائل دینے کی اجازت ہے، اس کو اپنا وکیل مقرر کرنے کی اجازت ہے، اس کو عینی شواہد کے ساتھ اور اپنے مخالف کے عنوان سے جو اعتراضات ہیں ان کا کھل کر جواب دینے کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کے نام پہ پھانسی دے دیں اور ایک جج کہہ دے کہ اس کو ہینگ کر دیں، اس کو پھانسی دے دیں. اس کو نہ صفائی کا موقع دیا جائے، نہ اس کیس کو سٹڈی کیا جائے، نہ اس کو وکیل کی سہولت دی جائے، نہ اسے وہ خود اگر اس اہل نہیں ہے تو اس کے کسی اور قریبی کو یا اس بقول ان کے اس جرم میں شریک کسی اور کے شواہد کو بھی سامنے لایا جائے. تو اسلام میں بھی شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر پھانسی نہیں ہے، اور حتیٰ دہت کا قانون بھی موجود ہے کہ آپ خون بہا دے کے اس پھانسی سے بھی بچ سکتے ہیں. اور اسلام تو ویسے ہی بڑا شفیق اور نرم دین ہے اور امن و آشتی کا دین ہے، اس نے بہت ساری گنجائش رکھی ہیں کہ پھانسی سے انسان کو بچا لیا جائے. اور لیکن جہاں پہ اسلام کا ایک قطعی قانون ہے کہ جب اس نے یہ جرم کیا، اس کا اعتراف بھی ہو گیا، اس کو صفائی کا موقع بھی مل گیا، اور جج کا بھی اپنی کوئی ذاتی اس میں پرخاش بھی نہیں ہے، ذاتی اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو ان تمام شرائط کے ساتھ اسلام نے بھی پھانسی کی اجازت دی ہوئی ہے. تیسرا ماتے انسانی حقوق کی بنیاد پہ کہ آیا پھانسی جو ہے وہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. انسانی حقوق کی تنظیموں کے اندر بے شک اس پہ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ اسلامی قوانین کو نہیں سمجھتے، جانتے نہیں ہیں کہ کن شرائط کے ساتھ اسلام پھانسی کی اجازت دیتا ہے، لہذا وہ کبھی سعودی عرب کی پھانسی کو اسلام کی پھانسی سمجھتے ہیں، کبھی وہ ترکی کی پھانسی کو، کبھی مصر میں ہونے والی پھانسیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. نہیں، وہ اسلام کی پھانسی نہیں ہے، ان کے اپنے قوانین کے مطابق ہیں، اور اس کے اندر سیاسی اہداف بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، ججز کے بھی اپنی ذاتی عداوت ہو سکتی ہے، وہاں پہ بھی کرپشن ہو سکتی ہے، بہت سارے ایسے. لیکن جہاں پہ اسلام نے پھانسی کی سزا دی ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اب آتے ہیں ہم سعودی عرب کے عنوان سے کہ سعودی عرب میں جو یہ سلسلہ جاری ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ابھی اگر 10 سالوں کا بھی ہم ایک جائزہ لیں تو 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پھانسی کی سزا پا چکے ہیں. اب ان ہزاروں میں سے آپ چند افراد کو بھی دیکھیں کہ جو آپ کسی کا بھی ایک ڈیٹا نکال لیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کسی کو بھی اپنی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، کسی کو کوئی بہتر وکیل کی سہولت نہیں دی گئی، کسی کو یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی کہ وہ اپنے دلائل سے اپنے اوپر عائد ہونے والے اس الزام کو مسترد کر سکے، بس فیصلہ ہوا. اور ان میں سے اکثریت وہ ہیں کہ جو حکومت مخالف سمجھے جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، کسی نفس کو انہوں نے قتل کیا ہے اور اس قرآنی حکم کے مطابق قتل کا جواب قتل ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ اکثر جو ان میں سے پھانسیاں ہیں وہ حکومت کے خلاف، اگر کسی نے کوئی احتجاجی بیان دے دیا ہے، کسی نے کوئی جلسہ دیا ہے، کسی نے کوئی ایسی موومنٹ کا حصہ بن گیا ہے، تو یہ سارے سیاسی قتل ہیں. ان کو پھانسی کی سزا اسلام کے دائرے میں رہ کے یا اسلام کے نام پہ اس کو نہیں چھپایا جا سکتا. مثلا میں اب مثال دیتا ہوں، اسلامی جمہوری ایران میں ابھی جو فسادات ہوئے ہیں، اور ان فسادات کے اندر لوگوں نے، یعنی جو اشتعال پسند شر پسند عناصر تھے، بلوائیوں نے ظلم کی انتہا کی ہے، لیکن اس میں بھی جو ابھی تک 2 پھانسیاں دی گئی ہیں، ان 2 پھانسیوں میں اگر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اس فرد کو موقع دیا گیا ہے، کہ وہ آئے اپنی صفائی بیان کرے, کورٹ کے اندر کتنی اس کی سماعتیں ہوئی ہیں, پھر اس کے باقاعدہ اعترافات بھی نشر کیے گئے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ایسے ہی ایک بندے کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے. تو پوری تفصیلات اس کی ہر طرح کے کیس کو موقع دے کے انسانی حقوق کے عنوان سے, اسلامی حقوق کے عنوان سے, ایران کے آئین کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ان کو پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنا صفائی بیان کرے. جب وہ اس میں ناکام ہوا تو اس کے بعد اس کو جو ہے سزا دی گئی. لیکن سعودی عرب میں کیا ہے, وہ ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, گردن اڑا دی جاتی ہے, لاش تک جو ہے نا وہ ورسا کے حوالے نہیں کی جاتی. عرصے سے اس طرح کے لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہیں, کس حالت میں ہیں. جب ان کی پھانسی کی سزا اناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر ان کے عزیز و اقارب کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عزیز جیل میں بھی تھا اور اس کو پھانسی بھی دے دی گئی, کہاں یہ کہ اس کو وکیل صفائی اس کو کوئی. تو یہ جو سعودی عرب کا یہ اقدام ہے, دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جاتی ہے اور مذمت کرنی بھی چاہیے, لیکن اس کو اسلام سے نہیں جوڑنا چاہیے کہ یہ اسلامی قانون کے تحت نہیں ہے, یہ آل سعود کی اپنی خواہشات ہیں, آل سعود کے اپنے مسائل ہیں, آل سعود اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور روب دبدبا اور دہشت پھیلانے کے لیے وہ اپنے ملک میں ایسے کرتا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو حل کیا اور سامعین مستفید ہوئے, ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرتے پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سایہ زلف گراگیر کرو, سایہ زلف گراگیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو, تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور تفسیر کرو مصحف نور کی.
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 22 آذر, 18 جمادی الاول اور 13 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ جمادی الاول 328 ہجری قمری کو عرب شاعر اور مصنف احمد بن محمد کا انتقال ہوا. وہ ابن عبد ربہ کے نام سے مشہور تھے. ان کی مشہور کتاب اقت الفرید ہے جو تاریخ, شاعری اور لغت کے موضوع پر لکھی گئی ہے. انہوں نے بہت سے اشعار بھی کہے ہیں جن میں ان کی مشرقی روح کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اٹھارہ جمادی الاول 450 ہجری قمری کو ابو العباس احمد بن علی نے, جو نجاشی کے نام سے مشہور تھے, 78 سال کی عمر میں عراق کے شہر سامرا میں وفات پائی. ان کا شمار اس زمانے کے علم حدیث اور رجال کے عظیم علماء میں ہوتا تھا. رجال نجاشی ان کی مشہور اور معتبر کتاب کا نام ہے. تیرہ دسمبر سن 1870 عیسوی کو فرانس نے افریقہ کے مغربی علاقوں پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی شروع کی. 10 سال تک جاری رہنے والی اس فوجی کارروائی کے دوران مقامی حکومتوں اور قبائل کی مزاحمت کے سبب ہزاروں فرانسیسی فوجی اور عہدیدار ہلاک اور زخمی ہو گئے. لیکن قبائل کی جغرافیائی وسعت اور مقامی حکومتوں میں اتحاد کے فقدان اور فرانس کے پاس جدید ہتھیار ہونے کی وجہ سے سینیگال, زیمبیا, گینی اور آئیوری کوسٹ پر فرانس کا قبضہ ہو گیا. ان ممالک پر طویل عرصے تک فرانسیسی سامراج کا قبضہ رہا. بائیس آذر سن 1283 ہجری شمسی کو ایران کے حاکم وقت مظفر الدین شاہ قاجار کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران کے بزرگ علماء اور حریت پسندوں نے ہجرت کا آغاز کیا. تہران سے قوم ہجرت کرنے والوں میں آئینی تحریک کے قائد سید محمد طباطبائی اور سید عبداللہ بہبہانی بھی شامل تھے. اس ہجرت کا مقصد عوام اور ایران کی سرکاری فوج کے درمیان جھڑپ کو روکنا تھا. مہاجرین نے اپنی واپسی کی پہلی شرط پورے ایران میں اسلامی قوانین پر عمل درآمد اور عدالتی مراکز کی تشکیل کو رکھا. تیرہ دسمبر سن 1963 عیسوی کو مصر کے مفتی اعظم اور جامعۃ الازہر کے سربراہ شیخ محمد شلتوت نے وفات پائی. وہ سن 1892 عیسوی میں مصر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسکندریہ کے دینی علمی مراکز میں تعلیم حاصل کی. فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں اسی تعلیمی ادارے میں تدریس کی پیشکش کی گئی جسے انہوں نے قبول کر لیا. اس کے بعد وہ 1927 عیسوی میں جامعۃ الازہر کے اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد وہ فتویٰ کمیٹی کے رکن بن گئے. شیخ شلتوت سن 1958 عیسوی میں جامعۃ الازہر کے سربراہ بنائے گئے. شیخ شلتوت کے اہم کاموں میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے ساتھ طویل خط و کتابت کے بعد شیعہ اثناعشری مذہب کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا اور دیگر چار مذاہب کے مانند شیعہ مذہب کے احکامات پر عمل کو جائز قرار دیا. نیز ایک بڑے اسلامی مذہب کی حیثیت سے جامعۃ الازہر میں اس کی تدریس کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا. انہوں نے جامعۃ الازہر میں برسوں تدریس کے فرائض انجام دیے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں. بائیس آذر سن 1367 ہجری شمسی کو فرض شناس محقق اور دانشور پروفیسر غلام رضا سعیدی کا انتقال ہوا. انہوں نے طبیعت، ریاضی، نجوم، عربی، فرانسیسی اور انگریزی ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا کام شروع کیا. پروفیسر سعیدی بارہا پاکستان اور ہندوستان گئے اور اس دوران وہ علامہ اقبال کے افکار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے علامہ اقبال کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا. تیرہ دسمبر سن 2003 عیسوی کو بغداد کے شمال میں واقع ایک خفیہ ٹھکانے سے عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا. وہ مارچ 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کے حملے کے بعد روپوش ہو گیا تھا. عراق کے خونخوار ڈکٹیٹر صدام کی گرفتاری سے عراقی عوام اور صدام کے ظلم و ستم کے تباہ کن نتائج برداشت کرنے والے ایران اور کویت جیسے ممالک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. دوسری طرف ایسی حالت میں کہ جب دنیا کے لوگ صدام کے دور اقتدار کے ایسے جرائم کے بارے میں سننے کے لیے بیتاب تھے جن پر پردہ پڑا ہوا تھا، امریکیوں نے ایک عرصے تک صدام کو اپنی تحویل میں رکھا تاکہ ماضی میں صدام اور مغربی ممالک، خاص طور سے امریکہ کے درمیان ہونے والے تعاون کا راز فاش نہ ہو سکے. صدام نے 1968 میں باز پارٹی کی بغاوت کے ذریعے عراق کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور 1979 عیسوی میں عراق کے اقتدار پر پوری طرح سے قابض ہو گیا. صدام نے اپنے دور استبداد میں عراقی عوام پر ظلم و ستم اور ان کو کچلنے کے علاوہ ایران اور کویت پر حملہ اور بھیانک جرائم کا ارتکاب بھی کیا. سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آج کا ایران.
آج کا ایران. سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. رضاکار فورس بسیج کی تشکیل کے دن اور ہفتے بسیج کی مناسبت سے بڑی تعداد میں رضاکاروں نے گزشتہ ہفتے حسینی امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی سے ملاقات کی. آج کے پروگرام میں اس خطاب کے اقتباسات آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. Oh,
سامعین، رضاکار فورس بسیج عشق کی درسگاہ اور گمنام شہدا کا مکتب ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ رضاکار فورس بسیج کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کتنے خالص اور محبت سے سرشار جملے ہیں، اور بے شک اس کا اندازہ اس عظیم ادارے کے کارناموں سے ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بسیج کے سینکڑوں ارکان کے ساتھ ملاقات میں بسیج کی تشکیل کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم ترین اقدامات میں سے ایک قرار دیا، اور بسیج کو ایک ایسی مقبول ثقافت اور فکر کا حامل قرار دیا جو ملک کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فخریہ طور پر کہا تھا کہ وہ بسیج کے رکن ہیں۔ دسمبر 1988 میں بسیج کے اراکین کے لیے اپنی محبت اور عقیدت بھر ایک بیان میں فرمایا تھا، میں آپ میں سے ایک ایک کے ہاتھ کو چومتا ہوں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا، آپ آج کے رضاکار بسیج بھی اس بیان کے مخاطب ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 80 کے عشرے کی رضاکار فورس بسیج کے لیے یہ نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے بسیج کہا تھا، یعنی آپ اور آپ کے بعد اور آئندہ ادوار کے رضاکاروں کے بارے میں کہا تھا کہ میں آپ سب کے ہاتھ چومتا ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے کمیونٹی اور ملک کی بے مثال اور غیر متوقع خدمت کو بسیجی ثقافت قرار دیا اور فرمایا، بسیجی ثقافت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سیلاب زدہ خاندانوں کے گھروں سے کیچڑ صاف کرنے کے لیے کیچڑ میں گھٹنے تک دھنس جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا کے مریضوں کو بچانے اور انہیں موت کے خطرے سے دور رکھنے کے لیے خود کو کورونا وائرس سے متاثر ہونے اور موت کے خطرے میں ڈالنا۔ بسیج کی ثقافت کا مطلب ہے مخلصانہ مدد سے کبھی نہ تھکنا۔ رضاکار فورس بسیج کی تشکیل کے دن اور ہفتے بسیج کی مناسبت سے بڑی تعداد میں رضاکاروں نے گزشتہ ہفتے کی صبح حسینیہ امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے بسیج کے مقام و مرتبے کو ایک فوجی ادارے سے کہیں ارفع و اعلیٰ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بسیج ایک ثقافت ہے، بسیجی ہونا گمنام مجاہدوں کا کلچر ہے، بے لوس طریقے سے کام کرنے اور خطرہ مول لینے والے مجاہدوں کا کلچر ہے۔ بسیج کا مطلب خوفزدہ نہ ہونا ہے، سبھی کی خدمت، ملک کی خدمت اور ایثار سے کام لینا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنی تقریر میں رضاکاروں کی دیگر خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بسیجی ہونا یعنی کسی مظلوم کو ظلم سے رہا کرانے کے لیے خود ڈھال بن کر ظلم برداشت کرنا ہے۔ ان حالیہ واقعات میں مظلوم رضاکاروں نے ظلم سہے ہیں تاکہ ہنگامہ آرائی کرنے والے کچھ غافل، جاہل یا بکے ہوئے افراد قوم پر ظلم نہ کر سکیں، وہ خود ظلم برداشت کرتے ہیں تاکہ دوسروں پر ظلم نہ ہونے دیں۔ انہوں نے اسی طرح اسلامی انقلاب کے دوران رضاکارانہ جذبات میں اضافہ ہونے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، طاغوتی یعنی سرکش شاہی حکومتوں کے زمانے میں بھی رضاکاروں کو پروان چڑھانے کے جذبات پائے جاتے تھے، جنہیں یا تو اغیار کے ذریعے یا خود ظالم اور بدعنوان حکومت کے ذریعے کچل دیا جاتا تھا، لیکن انقلاب کے دوران سب سے پہلے یہی جذبہ بڑھا۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسیج کو روح و جان عطا کی اور یہ استعداد اور توانائی زندہ ہو گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بسیج کو شجر طیبہ بتائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس شجر طیبہ کی بنیادی خصوصیات بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رضاکاروں کی موجودگی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس سے انقلاب کی تازگی اور اس کے زندہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی دکھاوے کے بے لوس طریقے سے جہادی کام کا جذبہ ملک میں پیش رفت پیدا کرتا ہے۔ رضاکار جو کام بھی کرتا ہے اس میں روحانیت کے عنصر کو نمایاں کر دیتا ہے اور وہ کام کے ساتھ ساتھ معنویت پر بھی توجہ دیتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اپنی تقریر کے ایک حصے میں مغربی ایشیا کے خطے پر یورپ اور امریکہ کی خاص توجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دو عالمی جنگوں کے بعد مغربی سامراج پہلے یورپ اور پھر امریکہ نے اس علاقے کے سلسلے میں ایک خاص رخ اختیار کیا۔ انہوں نے مغربی ایشیا کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کے اس خاص رخ کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کی صنعتوں کے پہیوں کے چلتے رہنے کا سب سے اہم عنصر تیل ہے اور دنیا بھر میں تیل کا اہم مرکز یہی علاقہ ہے۔ مغربی ایشیا مشرق اور مغرب کا سنگم ہے اور اسی لیے مغربی سامراج نے مغربی ایشیا کے علاقے پر خاص توجہ مبذول کر رکھی ہے اور اسی لیے انہوں نے غاصب صہیونی حکومت کو بھی وجود عطا کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے صہیونی حکومت کے معرض وجود میں آنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مغربی سامراج نے اس علاقے پر مسلط ہونے، یہاں جنگ شروع کروانے، جنگ مسلط کروانے، اسے بڑھانے اور لوٹ مار کرنے کے لیے صہیونی حکومت کو وجود عطا کیا اور اسے اس علاقے میں پہلے یورپ کا اور پھر امریکہ کا فوجی ٹھکانہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا کے علاقے میں ایک جگہ ہے جو سب سے اہم ہے اور وہ ایران ہے، کیونکہ اس کی دولت و ثروت یہاں کے دوسرے تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ تیل، گیس، قدرتی ذخائر بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہی اس کا محل وقوع بھی بہت اہم ہے۔ یہ سب سے حساس علاقہ ہے، اسی لیے انہوں نے ایران پر سرمایہ کاری کی۔ پہلے انگریز آئے اور انہوں نے جہاں تک ممکن تھا یہاں اپنا اثر و نفوذ پیدا کیا، اور پھر امریکی آئے اور خود کو ایران پر مسلط کر دیا۔ یہ صورتحال انقلاب سے پہلے کی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ فرمایا، اسلامی انقلاب نے اچانک ہی ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ مغرب والوں کی سوچ یہ ہے کہ ایران کی اسٹریٹجک گہرائی عراق، شام، لبنان، لیبیا، سوڈان اور صومالیہ جیسے 6 ملک تھے، اس لیے انہیں پہلے ان 6 ملکوں کی حکومتوں کا تختہ پلٹنا چاہیے۔ وہ ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار تھے، لیکن اسلامی جمہوریہ کی ایک عظیم اور کارآمد فورس کے ذریعے ان کی سازش ناکام ہو گئی، اور اس عظیم فورس کا مظہر اور پرچم الحاج قاسم سلیمانی نام کا ایک شخص تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس تناظر میں مغربی ایشیا، خاص طور پر ایران کی جغرافیائی اور جیو پولیٹیکل خصوصیات پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے ہمسایہ اقوام کے دلوں کو متغیر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایران پر حملے سے پہلے اس کے ان ہمسایہ ممالک کو مفلوج کر دیں جو اس کی اسٹریٹجک گہرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سازش کو خود امریکیوں نے سن 2006 میں برملا کر دیا اور کہا کہ اب اس کے بعد ایران کا رخ کرنا چاہیے۔ انہوں نے دوسرے اور تیسرے ایٹمی معاہدے پر دشمن کے اصرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے ایٹمی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایران پوری طرح اس علاقے سے نکل جائے اور اپنی علاقائی پوزیشن کو ختم کر دے، جبکہ تیسرے ایٹمی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایران یہ وعدہ کرے کہ وہ کوئی بھی اہم اسٹریٹجک ہتھیار نہیں بنائے گا، اس کے پاس ڈرون نہیں ہوں گے، میزائل بھی نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے کہا کہ دشمن کا سب سے اہم طریقہ کار جھوٹ بولنا اور من گھڑت باتیں پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دشمن جو سب سے اہم کام کر رہا ہے وہ دروغ گوئی ہے۔ دشمن کے انہی ٹی وی چینلوں یا سائبر اسپیس پر جھوٹی خبریں اور جھوٹے تجزیے پیش کیے جاتے ہیں، جھوٹے ہلاک شدگان کا نام لیا جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ دشمن آج جھوٹ کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن کی جانب سے غفلت کے حربے اور عوام نیز میڈیا کی توجہ فٹ بال کے ورلڈ کپ کی طرف ہونے سے ملک کے عہدیداروں کو متنبع کرتے ہوئے ملک اور بیرون ملک پر توجہ دینے پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ملک کے اطراف کے حالات اہم ہیں، ہمارے لیے مغربی ایشیا کا خطہ بھی اہم ہے، قفقاز کا علاقہ بھی اہم ہے اور مشرقی علاقے بھی اہم ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش ہے پروگرام آئین صحافت سامن پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے عروج کے دور کے مقابلے میں ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے باضابطہ اعداد و شمار کے مطابق۔ تہران ٹائمز، بسیج رضاکار فورس کے 2 اہلکاروں کو شہید کرنے والے قاتل کو موت کی سزا دے دی گئی۔ نیو یارک ٹائمز، امریکہ میں مہنگائی کے بارے میں گزشتہ سال کی پیشگوئیاں غلط نکلیں، کیا اس بار اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، لندن سفارتکاری توپ کے نشانے پر، گزشتہ روز لندن کے مقابلے میں ایران کی جانب سے سخت رد عمل کا دن تھا۔ تہران کے خیابان فردوسی پر واقع برطانوی سفارت خانے کی دیواروں پر راتوں رات یہ نعرے لکھ دیے گئے کہ جاسوسی کا یہ اڈا بند کرو، خبیث برطانیہ پر لعنت ہو وغیرہ۔ اسی سڑک پر کچھ دور ایران کی وزارت خارجہ کی عمارتیں واقع ہیں، جہاں ترجمان نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں برطانیہ کی خوب خبر لی۔ ترجمان ناصر کنانی نے لندن سے چلنے والے فارسی زبان ایران دشمن چینلوں پر کھلی دہشت گردی کی حمایت اور ٹریننگ کے سلسلے میں کہا کہ ان چینلوں کی میزبانی کی ذمہ داری لندن پر ہی عائد کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناصر کنانی نے اعلان کیا کہ یورپی یونین اور متعدد اعلی عہدیداروں کے خلاف ایسی پابندیاں عائد کی جائیں گی کہ وہ یاد کرتے رہ جائیں گے۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اہم فہرست جاری ہوئی جس میں مغربی ایشیا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں یورپی اور برطانوی شخصیات اور فوجی اور غیر فوجی عہدیداروں کے نام شامل تھے۔ روزنامہ صباح، مسعود اوزیل کے کیس نے جرمنی کی شہریت کے قوانین پر سوالات کھڑے کر دیے۔ ترک جرمن فٹ بال اسٹار مسعود اوزیل کا شمار ان ترک گھرانوں میں ہے جن کی کئی نسلیں جرمنی میں پیدا ہوئیں۔ انہیں یہ حق حاصل تھا کہ جب 17 سال کے ہو جائیں تو جرمن شہریت حاصل کر لیں۔ انہیں جرمنی کی قومی ٹیم میں کھیلنے کا بڑا شوق تھا، تاہم ان کے اس فیصلے نے ان پر شدید نفسیاتی ضرب لگائی۔ مسعود اوزیل کو مجبور کیا گیا کہ اپنی پرانی شہریت کو چھوڑ دیں، ورنہ ان سے ان کی موجودہ شہریت چھین لی جائے گی۔ ترک نژاد ہونے کی وجہ سے ان پر اپنے کیریئر کے دوران ہی اتنا دباؤ بڑھا کہ وہ آخرکار قومی ٹیم چھوڑ کر چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ شہریت چھوڑنے کا معاملہ یورپی نژاد اور امریکی سفید فاموں پر لاگو نہیں ہوا،
جس طرح سے فلسطینی جرمن سیاستدان سوسن شبلی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ ملک کبھی ہمیں اپنا سمجھے گا بھی یا نہیں۔ سوسن شبلی نے مزید کہا کہ میرا شک روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، سازشیں ناکام ہوں گی، عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، پرویز الہی۔ روزنامہ سیاست، لوک سبھا میں کبھی کسی کی ذات اور مذہب کا حوالہ نہ دیں، اسپیکر کا ممبران کو انتباہ۔ روزنامہ منصف، چیف منسٹر گجرات بھوپیندر پٹیل کی حلف برداری۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ قومی آواز، ہند چین تنازعہ، اروناچل پردیش کے توانگ میں ہند چین فوجیوں کے درمیان تصادم، 30 سے زائد جوان زخمی۔ ہندوستان اور چین کے بیچ جاری سرحدی تنازع کے درمیان فوجی تصادم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اروناچل پردیش میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں میں تصادم ہوا ہے، جس میں دونوں ممالک کے فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ہندی نیوز پورٹل اے بی پی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ تصادم حال ہی میں توانگ کے قریب ہوا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں ابھی ہندوستانی فوج کے آفیشیل بیان کا انتظار ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق توانگ علاقے میں ہوئے اس تصادم میں ہندوستان کے 30 سے زائد فوجی زخمی ہوئے ہیں، حالانکہ کسی کی حالت سنگین نہیں ہے۔ اس تصادم میں کئی چینی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس تصادم کے بعد ہندوستان کے کمانڈرز نے امن بحالی کے لیے چینی کمانڈرز کے ساتھ فلیگ میٹنگ کی ہے۔ روزنامہ جنگ، پی ٹی آئی کا پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشاورتی اجلاس میں پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی ایوان میں دوبارہ پیش ہو کر استعفیٰ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی ملک میں جاری احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ راولپنڈی کے تمام ارکان نے قومی اسمبلی سے دوبارہ استعفوں کے فیصلے کی توثیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کی غیر مؤثر پالیسیوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جہان نیوز، ایران کی جوابی کارروائی، ایران نے یورپی یونین اور برطانیہ کے 9 اداروں اور 23 اشخاص پر پابندی عائد کر دی۔ تسنیم نیوز، ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ کے ٹیلی فونی مذاکرات، تعلقات میں فروغ پر زور۔ فارس نیوز، یہ کہ روس نے ایرانی ڈرون استعمال کیے ہیں، اس کا کیف نے ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا، وزیر دفاع جنرل آشتیانی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ مشرق نیوز، ایرانی سیمرغ پرواز کے لیے تیار، ملک میں تیار شدہ پہلا آواکس طیارہ اور گن شپ۔ گزشتہ مئی کے مہینے میں ایران میں تیار شدہ سیمرغ ایئر کرافٹ کی ابتدائی رونمائی ہوئی۔ یہ پلاپیلر جیٹ یا ٹربو پراپ طیارہ اینتونوف 140 ماڈل کے 20 پر تیار کیا گیا تھا، لیکن اس کے مختلف اجزاء میں جملہ دم پر اور کنٹرول سسٹموں میں ایسی ضروری مفید اور بڑی تبدیلیاں لائی گئیں کہ اب اس کا تعلق پچھلے جہاز سے بہت ہی کم رہ گیا ہے۔ سیمرغ کو اب مسافر بردار جہاز کے بجائے ایک فوجی جہاز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ بحری گشت، آواکس، حتیٰ کہ میدان جنگ میں نیئر ڈیفینس گن شپ کے طور پر اس جہاز کو مستقبل قریب میں دیکھا جائے گا۔ اسپوتنک نیوز، امریکہ کے لیے یوکرین کی جنگ صرف ایک چیز کے لیے ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ امریکی تجزیہ نگار اور ریڈیو کامنٹینٹر نے کہا ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ واشنگٹن یوکرین کے بارے میں پریشان ہے تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ واشنگٹن کو ہمیشہ ایک ہی چیز میں دلچسپی رہی ہے، اور وہ ہیں پیسے۔ یوکرین دراصل امریکہ کی خاص ترجیحات اور سیاسی مفادات کے مابین پیسوں کا لین دین کا بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو دی جانے والی امریکی امداد کا قیاس بھی امریکی سیاست سے کیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی بڑا پیکج جو خالی ہے، یوکرین بس ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ ہے جس کے تحت واشنگٹن کیف کو ہتھیار دے کر امریکی اسلحہ ساز کمپنی کو دی جانے والی رقم کا جواز فراہم کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت ختم ہوا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ تو ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان، جو ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام نور ایمان لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سلویا مینسکیل کو ایک نو مسلم امریکی خاتون کہتی ہیں، اپنے اسلامی مطالعے کے دوران مجھے صحیفہ سجادیہ نامی کتاب ملی جس نے اس سمت میں میری بہت مدد کی۔ اس کتاب کی محبت اور روحانیت سے بھرپور دعاؤں میں والدین کے لیے ایک دعا نقل کی گئی ہے، جب بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سلویا مینسکیل کو ایک نوجوان امریکی مسلمان خاتون ہیں جن کی اپنے جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اسلام قبول کرنے کی ایک دلچسپ داستان ہے۔ سلویا کے عیسائی والدین نو عمری میں ہی الگ ہو گئے تھے، اور اسے بے نظم، بدعنوان اور پرخطر معاشرے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ مغربی معاشرے میں اس جیسے واقعات بھرے ہوئے ہیں جن میں نہ صرف طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے بلکہ افراد بھی ازدواجی زندگی سے گریزاں نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ازدواجی زندگی میں پیش آنے والے ناگوار واقعات میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی شادیوں کا نصف اب طلاق پر ختم ہوتا ہے، اور 40% افراد شادی نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس درمیان سلویا زندگی کی تمام مشکلات کے باوجود جینا اور سیکھنا جاری رکھتی ہیں۔ اسلام سے ان کی پہلی آشنائی ہائی اسکول کی تعلیم کے دوران ہوئی تھی، جس میں نامکمل ہونے کے باوجود اسلام سمیت مختلف مذاہب کا تعارف کرایا گیا تھا۔ بالآخر اطالوی نژاد یہ امریکی نوجوان خاتون کہتی ہیں کہ گلوکاری کے شعبے سے وابستہ ہوئی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ اتنا مصروف رہتی تھی کہ ہر ہفتے کے آخر میں شہر میں ایک کنسرٹ کیا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ میری آمدنی بے حساب ہو گئی تھی، لیکن خوشی اور سکون کے لیے پیسہ اور شہرت کافی نہیں ہے، اور اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ واقعہ سلویا کے طبی معائنے اور ایک خط سے شروع ہوا، جس میں ان کے ٹیسٹ کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ انہیں جلد از جلد کسی طبی مرکز سے رجوع کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ رپورٹ میں ان کی صحت کے خطرے میں ہونے کا اشارہ تھا۔ سلویا کہتی ہیں کہ میں ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ٹیسٹ کے نتائج نارمل ہوں گے۔ مجھے رپورٹ جمعے کی شام کو موصول ہوئی، اس لیے مجھے پیر تک انتظار کرنا پڑا۔ ویکینڈ کے دوران میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے ایک لا علاج بیماری لاحق ہے اور میری موت
قریب ہے۔ اگرچہ بعد میں معلوم ہوا کہ ٹیسٹ رپورٹ غلط تھی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن موت اور دنیا کی مایوسی اور اس کی دل نشین صورتوں اور لذتوں کے بارے میں صرف چند دنوں کے سوچنے کے بعد خدا، دنیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سلویا کے خیالات اور نظریات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ وہ کہتی ہیں، وہ دو یا تین دن میرے لیے بہت اہم تھے اور اس سوچ نے مجھے اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ سلویا ان پریشان دنوں کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو مختلف نظروں سے دیکھا اور محسوس کیا کہ تقریباً ہر وہ چیز جس پر میں نے اپنی زندگی برباد کی ہے، جیسے کہ غیبت، فیشن اور میک اپ، ٹیلی ویژن اور موسیقی، یہ سب چیزیں بیکار اور عارضی ہیں۔ اس امریکی نوجوان خاتون کے لیے اس واقعے کا رونما ہونا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی یاد دلاتا ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی ہے، جنہیں فقر و فاقے اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی مدد کب آئے گی۔ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔ سلویا کے رویے میں تبدیلی کی وجہ کے ساتھ ان کے لیے اوریانی والے کپڑوں میں گانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس صورتحال کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں، اس ہفتے کے آخر میں مجھے ایک کنسرٹ کرنا تھا اور اس بار میرے لیے اوریانی والے کپڑوں کے ساتھ اسٹیج پر جانا اور ہجوم میں براہ راست گانا بہت مشکل تھا۔ ان دنوں میں نے گلوکاری ترک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کافی عرصے بعد میں نے ایسا کرنے کی ہمت پیدا کی۔ یہ دل برداشتہ امریکی نوجوان خاتون اسلام کے بارے میں اپنے سابقہ تجسس کی بنیاد پر دنیا اور انسان اور اس کے خالق کے بارے میں اس دین الہی کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مطالعہ اور تحقیق کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگرچہ وہ کہتی ہیں کہ وہ بغیر وجہ اور تحقیق کے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتی، لیکن وہ اسلام کی اعلیٰ اقدار اور احکام کو منطقی اور مدلل سمجھتی ہیں اور بالآخر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ وہ اسلام کی طرف متوجہ ہونے کی ایک وجہ عیسائیت کی بعض غیر تحریف شدہ تعلیمات کی اسلام کے ساتھ مطابقت کو سمجھتی ہیں، اور وہ اس بارے میں کہتی ہیں، مثال کے طور پر نہ صرف نماز اور روزے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر تعلیمات بھی بہت زیادہ اسلام سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میرے لیے دلچسپ تھی کہ اسلام اور عیسائیت دونوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کی واپسی پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ عہد نامہ قدیم میں کھانے پینے کے احکام پڑھیں تو دیکھیں گے کہ طہارت اور حلال و حرام کے مسائل دونوں ادیان میں تقریباً ایک جیسے ہیں۔ بلا شبہ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی قتل نہیں کیا گیا اور وہ زندہ ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا لیکن ان کی روح جنت میں گئی اور ایک دن واپس آئے گی۔ سلویا کے علمی زندگی میں دین اسلام آہستہ آہستہ اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ وہ اپنے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ گانا گانے اور کنسرٹ منعقد کرنے اور اوریاں لباس پہننا مسلمان ہونے کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ میرا نیا مذہب آہستہ آہستہ میری روزمرہ کی زندگی، برتاؤ، لباس اور یقیناً میری گفتار و رفتار میں ظاہر ہو رہا تھا، لیکن یہ نیا مذہب اور سلویا کے رویے میں تبدیلی ان کی ماں کی ناراضگی کا باعث بن رہی تھی اور ان کے لیے اس روشن خیالی کے راستے کو جاری رکھنے میں رکاوٹ کا سبب تھی۔ جب یہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو ماں اپنی بیٹی کو اٹلی کے دورے پر بھیجتی ہے تاکہ ملک کے نامساعد ثقافتی حالات کی وجہ سے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ رہ کر وہ اپنا ارادہ بدل سکے۔ لیکن اٹلی کے سفر کا سلویا کی والدہ پر الٹا اثر ہوا۔ جیسا کہ وہ کہتی ہیں، اس سفر نے مجھے مزید سیکھنے کا موقع دیا اور مجھے پہلے سے کہیں زیادہ خدا کے قریب کر دیا۔ مزاج کی یہ تبدیلی باعث بنی کہ انہوں نے فوراً اپنے کنسرٹ منتظم کو بلا کر اپنے تمام کنسرٹس منسوخ کر دیے اور امریکہ واپس آنے کے بعد گانا بالکل ترک کر دیا۔ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے محترمہ سلویا اسلامی حجاب کو اپنے لیے منتخب کرتی ہیں۔ اس فیصلے سے ان کی ماں اور یہاں تک کہ ان کے والد بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کو طویل عرصے تک اپنے سے دور کر دیا۔ لیکن اس نئی اطالوی نژاد مسلمان نے حجاب کے بارے میں ایک دلچسپ دلیل دیتے ہوئے کہا، حجاب اور عفت کا مسئلہ جسے ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلام سے مخصوص ہے، بائبل میں پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے۔ مثال کے طور پر انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں کہا گیا ہے کہ جس نے کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا، اس نے فوراً اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کیا۔ درحقیقت تمام آسمانی مذاہب کی جڑیں مشترک ہیں، بشمول حجاب پر زور اور جنسی بدکاری سے بچنا۔ اس طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی سمجھتے ہیں لیکن حجاب کی پابندی نہیں کرتے اور فحش حرکات اور فحاشی میں ملوث ہوتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے مذہب کی تعلیمات کے منافی عمل کرتے ہیں۔ لیکن سلویا کو آخرکار اپنے والدین کی رضامندی مل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے اب والدین کے ساتھ میرے تعلقات میں اختلاف کے باوجود اس قدر بہتری آئی ہے کہ مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک اہم عنصر یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے دوران مجھے صحیفہ سجادیہ نامی کتاب ملی جس نے اس سمت میں میری بہت مدد کی۔ اس کتاب کی محبت اور روحانیت سے بھرپور دعاؤں میں والدین کے لیے ایک دعا نقل کی گئی ہے، جب بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس دعا کے پڑھنے سے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مختلف مسائل پر گہری اور مؤثر دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے سلویا اہل بیت رسول علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے اور سیرت کو جاری رکھنے کے لیے بہترین اور قابل ترین شخصیات مانتی ہیں۔ سلویا ایک فعال اور با اثر مسلمان ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی اور کزن نے بھی اپنے اسلامی رویے اور عقائد کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ترقی پسند مذہب اسلام کو مغربی میڈیا کے اسلام مخالف پروپیگنڈے سے ہٹ کر اچھی طرح پیش کیا جائے تو دل و دماغ اسے قبول کر لیں گے۔ بہرحال گانے، شہرت اور خوش قسمتی کے ذریعے سکون اور خوشی حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد سلویا اب خدا کی محبت کے سائے میں سکون پاتی ہیں اور کہتی ہیں، جب میں اپنے آپ کو خدا کے قریب محسوس کرتی ہوں تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا، ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر، اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،